کلام بھی ہے اور اس کی کچھ تشریحات بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. جو نور حق سے دل کو ہے تابہ کیے ہوئے. نور حق یعنی اللہ کا نور, اللہ نور عطا فرماتے ہیں لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کو ہم نور کوئی نور عطا نہ کریں اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ پاک کی طرف سے نور منتقل ہوتے ہیں, نور بٹتے ہیں, نور کی تقسیم ہوتی ہے, ظاہر میں نور, باطن میں نور, سب جگہ نوری نور ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم دعاؤں سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نوری نور تھے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے اور امت کو سکھاتے تھے, اللہ پاک میری آنکھوں میں نور عطا فرما, میرے جسم میں نور عطا فرما, میری ہڈیوں میں, میرے گوشت میں, میرے خون میں, میرے رگو ریشے میں, مجھے سراپا نوری نور کر دے. تو یہ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہم نور عطا نہیں کرتے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے جس کو ہم نور عطا نہ کریں. اور رسول اللہ خود نور کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو نور ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, نور من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے زمین و آسمان کا اور اللہ خود نور ہے. تو جب بندہ اللہ کا مقرب بننے لگتا ہے, تقویٰ اختیار کرتا ہے, نماز قرآن ذکر اذکار کرنے لگتا ہے, گناہوں سے بچنے لگتا ہے, تو وہ صاحب نور یعنی اللہ کی ذات سے ایسا منسلک جڑنے لگتا ہے کہ اس کو بھی کچھ حصہ نور کا ملنے لگتا ہے, وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. تو چہرے پر ایک نور آ جائے گا, اس کے ظاہر میں نور, اس کے باطن میں نور آ جائے گا, اس کے چلنے پھرنے میں نور آ جائے گا, اس کی ذات بابرکت پوری نوری نور ہو جائے گی. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ کو ہم دیکھتے تھے کہ ماشاء اللہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نور کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے, نور کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ انسان ہے, لگتا تھا کوئی فرشتہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے جب آدمی ایک وقت ہوتا ہے, آدمی تقویٰ اور سنتوں پر اہتمام کرتے 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 ذکر اذکار اللہ اللہ قرب قرب اللہ کا قرب افسروں کی سنتیں, یہ ساری ایک نورانی چیزوں کے ساتھ جب بندہ آن لائن رہتا ہے تو کیا وہ خود نورانی نہیں ہو جائے گا؟ ایک وقت آتا ہے پھر وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے, اس کی باتوں میں نور آ جاتا ہے, اس کی ہر چیز میں نور آتا, اللہ ڈال دیتے ہیں. اور نور کا الٹ کیا ہوتی ہے؟ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو, گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. جو آدمی اتنا گناہ کرتا جائے گا اتنا وہ نور سے دور ہوتا چلا جائے گا, وہ ظلمت اور اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا پھر وہ. اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ اللہ دوست ہے مومنوں کو اور اللہ پاک ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا رہتا ہے مومنین کو. کیا مطلب؟ اگر گناہگار ہیں, فاسق ہیں, بھٹکے ہیں, لیکن صاحب ایمان ہیں, تو اللہ پاک ایک تسلی دے رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں, جو مجھ پر ایمان لائے ہیں, میں ان کا دوست ہوں, میں ان کا ولی ہوں. تو اگر وہ فاسق فاجر گناہگار بھی ہوں گے لیکن میں ان کی حالتوں کو سدھار کروں گا, ان کو ظلمات کی طرف سے ان کو نور کی طرف لے کر آؤں گا, میں گندگی سے پاک جگہ پر لے کر آؤں گا, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آؤں گا. اگر بندہ صاحب ایمان ہے, اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو اللہ کا فضل ہے. باقی اللہ کا فضل تو کافر بھی ہو جائے تو اللہ اس کو بھی کفر کی ظلمات سے نکال کے اور ایمان کی روشنی میں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں اس شعر میں کہ جو نور حق سے ہے دل کو تاباں کیے ہوئے. تاباں کہتے ہیں روشن کو, چمکتی ہوئی چیز کو. تو جب لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں جو لوگ, تو پھر ایسا ان کا باطن چمک جاتا ہے, پھر وہ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں, ان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ بالکل نورانی ہو جاتا ہے, دل مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے, پاک صاف ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. روشن ضمیر تصوف میں کہا جاتا ہے اللہ والوں کے قلوب کو روشن ضمیر. تو جب وہ روشن ضمیر, روشن قلب جب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس نور کی روشنی سے وہ پھر اللہ پاک ان کو پتنی کیا کیا دکھاتے ہیں اور کیا کیا ان کو سمجھاتے ہیں, اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جیسے ہمارے پیارے آقا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہاں بھی نور آ رہا ہے, بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خود نہیں دیکھ رہا وہ، ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنے کا انداز دوسرا ہوگا، عام لوگ لیکن جب اللہ والے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کی نظر عام نہیں ہوگی، وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتے ہوئے، اللہ پاک ان کو اپنے نور سے دکھا رہا ہوگا، جب کوئی اللہ والا اللہ کے نور سے کوئی چیز دیکھے گا تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہوگا۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ایسی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیا ہی ذکر کریں، ان کا غلاموں کا حالی بہت بڑا ہے ماشاء اللہ۔ ایک حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بہت پیارے مرید چہیتے تھے، خلیفہ بھی تھے، مجلس سجائی ہوئی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت بہت پریشان ہوں، مالی مشکلات کا شکار ہوں، تو آپ تو نذرانے وغیرہ بہت پیسے وغیرہ آتے ہیں غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو آپ مجھے کچھ عنایت کریں اس میں سے۔ تو بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہیں کہا جی حضرت بہت جانتا ہوں کافی عرصے سے، میں کیا میرے بارے میں رائے رکھتے ہو؟ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب کش کرامات ہیں اور یہ اور وہ۔ انہیں کہا اچھا، تو اچھا میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میں جب آسمان پہ نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے ساتوں آسمان کھلے ہوئے نظر آتے ہو، تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت بالکل، کوئی مجھے شک تردد نہیں ہوگا۔ کہنے کے بس تو پھر غور سے سنو کہ تمہارا جو کمرہ ہے وہ جو فلاں جگہ جو پلنگ رکھا ہوا ہے وہاں پہ گدی ہے، اس گدی کے نیچے تم نے 1000 چاندی کی اشرفیاں تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، پہلے جاؤ اس کو خرچ کرو اور اس کے بعد جب نہیں تمہارے پاس پہنچے تو پھر آنا، پھر کچھ دیکھیں گے۔ بس اسی وقت شرمندہ ہو اسے پیر پکڑ لیے۔ تو یہ حدیث شریف کا ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اللہ پاک ان پر اپنے فضل سے کشف الہام کرا دیتے ہیں، وہ نور دکھا رہا ہوتا ہے ان کو، وہ نور ان کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب یہ بدر کی جب لڑائی ہوئی تو اس میں مقید ہو گئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ قید میں آ گئے مسلمانوں کی، اور پھر جو اس حساب سے جو جرمانہ وغیرہ تھا، جزیہ وغیرہ وہ دینا تھا، تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی پیسے لو، جزیہ لو ان سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بھتیجے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، اور آپ میرا خیال کریں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بالکل بالکل میں مفلوق الحال ہوں، کہاں سے آپ کو دوں اتنی بڑی رقم میں؟ آپ نے فرمایا میرے پیارے چچا، آپ کی جو اہلیاں ہیں میری چچی، ان کو آپ نے اتنے 1000 درہم رکھے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے تھیلی ہے نا اس میں سے لا کر دیں۔ یہ سننا تھا، اور اسی وقت انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، سمجھ گئے اللہ کے سچے نبی ہیں، اور کہا بس مجھے اسی وقت کلمہ پڑھا دیں۔ تو باب یہ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو بعض دفعہ اللہ یہ مکاشفات، یہ نظارے کیوں کرواتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تکبر ختم ہو، عقل ختم ہو، اور حق پر ایمان لے کر ہو، یہ راز ہوتا ہے۔ اپنی شان دکھانی مقصود نہیں ہوتی، کوئی تکبر نہیں ہوتا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نور جو ہے یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، تو اللہ سے نور مانگنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں نور عطا فرما، تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ جب وہ نور آتا ہے تو قلب میں سکینہ نازل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے قلب میں جب وہ نور آ جاتا ہے۔ بس یہ سمجھنے کے بعد میں سنتوں پہ چلتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نماز قرآن ذکر اذکار کو ہر وقت اللہ کی، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رہتا ہے، تو وہ نور اپنے قلب میں وہ محسوس کر لے گا۔ اور جب نور قلب میں نہیں ہوتا، جو یہ قلب ہے ہمارا، یہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، جب دل کے اندر نور آئے گا تو پورے بلڈ میں سپلائی ہوگا وہ نور، پھر آنکھوں میں نور، پھر زبان میں نور، پھر چہرے پہ نور، بالوں میں نور، سراپا نور ہی نور ہو جائے گا وہ، بھلے اس کا رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو۔ نور الگ چیز ہوتی ہے، گورا رنگ الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرمائی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیاہ فام تھے نا، حبشہ سے تعلق تھا، لیکن آپ حبشہ کے لوگوں میں، انہیں کی قوم کے لوگوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر کوئی نیا آدمی ہو، اس کو مجمع میں بتائیں کہ بتاؤ میں بلال حبشی کون ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہوگا، تو وہ بلال حبشی کے نور کو دیکھ کے کہہ دے گا کہ سارے حبشیوں میں یہ بلال حبشی ہیں، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو ان کا چہرے کا نور بتا دے گا الگ سے، جو نہیں بھی جانتا ہوگا۔ تو نور ایک الگ چیز ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ گورا ہوتا ہے لیکن چہرے پہ ایک پھٹکار ہوتی ہے ان کے، اور بعض سانولے ہوتے ہیں اور رنگ بھی گورا چٹا جاتا ہے لیکن چہرے پہ کشش ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے۔ تو بس اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ نور جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ ہمیں للچایا تڑپایا قرآن پاک میں کہ ہم جس کو نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، تو پتہ اللہ نور کو اللہ سے حاصل کرنا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ متقی اور اللہ والوں کی شان میں یہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ کی پیشی میں فرمایا، خلاصہ آیت یہ کہ कि जो नूरानी लोग होते हैं जब वो जमीन में चलते हैं तो अपने साथ एक नूर को लिए लिए फिरते हैं, जमीन में अपने साथ वो एक नूर साथ रखते हैं और फिर वो लिए लिए चलते हैं उस नूर को साथ में लेके। और जब वो नूर होता है ना, खुदा की कसम खा कर रहा हूं, पता होता है बंदा वो सब मेरे सीने में वो नूर है, पता होता है। और जब वो नूर निकल जाता है तो ये भी पता जाता है वो नूर निकल गया, क्योंकि जो कैफियत बनती है बंदे की वो नूर की वजह से तो बनती है, वो नूर की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कुरान पाक पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, हम तो मनाजात करना, अल्लाह के आगे रोना और अल्लाह से रुजू रहना, ये सारी चीजें हमारे नूर में इजाफा करती है। मजलिस में आना, जिक्र में आना, ये सारा हमारा सुन सुन के जो बयानात सुनते हैं कल्ब में नूर जा रहा होता है, तो आदमी फुल ऑफ स्टॉक हो जाता है, नूरानी हो जाता है वो। और गुनाह किया, मोबाइल में बैठा, गंदी चीजें देखी या वैसी देखी या फालतू में, तो आहिस्ता आहिस्ता नूर निकलना शुरू हो गया। तो नूर को जमा करना है और कोशिश करनी है कि ये नूर निकले नहीं। कितने नूर जमा होंगे, नमाज का नूर अलग होता है, कुरान पाक पढ़ने का नूर अलग है, अल्लाह के जिक्र का नूर अलग है और जिक्र की मजालिस का नूर अलग है। तो हर नेक अमल में नूर नूर है, तो कितना जमा हो जाएगा नूर। लेकिन शर्त ये उसको निकालना नहीं है, कोशिश ये करनी है जान लड़ा के, फिर देखें आदमी की, फिर जब नूर जब हद से ज्यादा जब हो जाता है तो फिर अनवरात का जखीरा हो जाता है। जब अनवरात का जखीरा होता है तो फिर आदमी की छठी बेदार हो जाती है। फिर जब ज्यादा नूर पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद कश्फ इलाम होने लगते हैं, फिर मलाइका नजर आने लगते हैं, फिर आलम मलकूत में आदमी दाखिल हो जाता है। आलम मलकूत उसके लिए कोई बात ही नहीं रहती, जिस तरह हम आम लोगों को देखते हैं इस तरह नूरानी लोग आलम मलकूत उनको नजर आता है, फरिश्ते उनको चलते फिरते नजर आते हैं। ये अनवरात जब बढ़ते हैं तब ऐसा होता है, कैफियत कब बढ़ती है, जब ये अनवरात होते हैं। एक हदीस शरीफ भी याद आ रही है, खुलासा हजरत वालिबन हजरत अबू दर्दा हजरत अबू हंजुला रफी थे अल्लाह मेशी में फरमाया, उन्होंने कहा हंजुला मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। हजरत अबू सद्दीक रफी ने फरमाया कि हंजुला ऐसी बात क्यों कहते हो, उन्होंने कहा कि भाई इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आफ्सलम की मजलिस में होता हूँ तो मेरी कल्बी कैफियत बहुत शानदार होती है, नूरानी होती है, एक कैफियत मेरे ऊपर तारी हो जाती है। लेकिन जब छोड़ के आता हूँ आफ्सलम की मजलिस को, बीवी बच्चों में, घर बार में, कारोबार जिंदगी में, तो मैं देखता हूँ मेरी कैफियत ही नहीं रहती, वो नूर कल्ब में महसूस ही नहीं होता। तो अब वो सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अरे ये कैफियत तो मेरी भी है, क्या करें। उन्होंने कहा चलो भाई आफ्सलम से चलते हैं और ये अपनी इसलाह कराते हैं। तो ये दोनों गए और ये मसला रखा, तो आपने इरशाद फरमाया कि कोई परेशानी की बात नहीं, मतलब एक तरह से नॉर्मल है ये कि जब मेरी मजलिस में होते हो तो ऐसी कैफियत होती है, जब बाल बच्चों में जाते हो कारोबार जिंदगी में तो कैफियत नहीं रहती पल की। तो आपने इरशाद फरमाया याद रखो, अगर वो कैफियत जो तुम्हारी मेरे साथ होती है, अगर हर वक्त 24 घंटे में मुझसे दूर जाके भी वो कैफियत तुम्हारी हर वक्त रहे, तो चलते फिरते फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों में और चलते फिरते तुमसे मुसाफा करने लगे फरिश्ते। क्या मतलब कि अनवारात का जखीरा इतना हो जाएगा कि फरिश्ते जो है वो तुमसे मुसाफा करना शुरू कर देंगे, अनवारात का हुजूम इतना हो जाता है। तो जब अनवारात का नूर का हुजूम, नूर की जमा होती है अनवार, जब अनवारात का नूर का जब हुजूम हो जाता है तो फिर आदमी की जो लोगों के जो मामलात होते हैं वो फिर खुलना शुरू हो जाते हैं। बात नहीं, जैसे हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब वजू किया करते थे तो उनकी करामत थी, साहिब नूर थे माशाल्लाह। तो जब कोई बराबर उनके दाएं बाएं को वजू कर रहा होता तो वजू के पानी के साथ लोगों के गुनाह उनको पानी में बहते हुए नजर आते थे, तो उनको दुख तकलीफ होती थी, तो उन पर आया हो जाता था कि ये शख्स जो ये गुनाह करता है। तो फिर आपने अल्लाह से रो के दुआ की, अल्लाह पाक मुझे मेरे मुसलमान भाइयों के अयूब पर, गुनाहों पर मुतल्ला ना फरमा, मुझे तकलीफ होती है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने उनसे हिस्स वापस ले ली थी। तो ये क्या कि जब अनवरात का जब जखीरा ज्यादा हो जाता है तो फिर आदमी के मामला इस तरह से होने लगते हैं। ये भी नूर जब बढ़ता है तो फिर रसूल अल्लाह सल्लम की ज्यारतें होने लगती है, नूर बढ़ता है तो ख्वाब में अल्लाह की ज्यारत होने लगती है, मुकाशफात के जरिए बातचीत भी होने लगती है अल्लाह और रसूल से। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे 100 बार अल्लाह की ज्यारत हुई है ख्वाब में, बातचीत भी हुई है। ये क्या है, ये अनवरात का जखीरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब बढ़ता है तो आदमी की फ्लाई होती है, रूहानी परवाज शुरू होती है। अब भाई ये नूर को, वही बात है कि नूरानी अमाल तो करने हैं लेकिन उस प्रेशर को, नूर को कम नहीं करना। जैसे एक टायर में हवा भरते रहे और दूसरी तरफ से सुराख करते रहे तो हवा भरी जाएगी, 6 घंटे भी हवा भरते रहेंगे तो पूरा कंप्रेसर खाली हो जाएगा लेकिन टायर में हवा नहीं जाएगी। क्योंकि भाई जब हवा भर रहे हो तो उसमें से लीक क्यों कर रहे हो दूसरी तरफ से, तो हमारा भी यही, जरा सा नूर आना शुरू होता बर्दाश्त नहीं होता, यार बस मैंने इतनी कुरान जिक्र अस्कार कर लिया कहा और अभी दिखाओ, हाँ फौरन बदनजरी शुरू कर दी, लाओ भाई मोबाइल देखो यार अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ आधा घंटा अल्लाह किया, बर्दाश्त नहीं होता, घुटन घबराहट बेचैनी होने लगती है, अनवरात बर्दाश्त नहीं होते। फौरन बैलेंस करेंगे। फौरन मोबाइल लेके बैठ गए, 5 मिनट उल्टी सीधी चीजें देखी, जो अनुराध कमाए थे सब गए, बेड़ा वरक सब खत्म। हजरत फरमा देते कि मियाँ जितना कमाना जरूरी है उससे ज्यादा बचाना जरूरी है। जैसे किसी की अगर 2 लाख सैलरी हो, हजरत हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ हजरत अकदस हजरत शाह हकीम फरमा देते किसी की 2 लाख सैलरी हो और वो पूरी 2 लाख खर्च कर दे तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे। अरे बेवकूफ आदमी, 2 लाख कमा रहे हो माशाल्लाह, तो कुछ तो बचाते, सारी खर्च कर दिए तुमने। तो जितना कमाना जरूरी है उससे ज्यादा उसको बचाना जरूरी है। नेक अमल की तौफीक हो गई मुबारक है, तकवे की तौफीक हो गई मुबारक है, लेकिन भाई बचाओ भी तो सही उन अनवारात को, नेकियों को। क्या मतलब कि गुनाह करके उनको बचाना है अपनी नेकी को। जैसे बाज दफा ऐसा होता है कि आदमी नेक अमाल करता है लेकिन गुनाह भी करता रहता है, तो होता है क्या, उन गुनाहों की नौसत की वजह से वो एक कहावत भी है ना कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली कहानी ना हो जाए। और बाज दफा गुनाहों की नौसत की वजह से तौफीकात जो होती है अल्लाह की तरफ से मिली हुई होती है नेक अमाल की तकवे की, वो सलब होने लगती है, सलब होने लगती है। खुद मेरा सच्चा वाकया तकरीबन 18-20 साल पुराना, एक फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद, रास्ते में एक साहब को देखा बैठे हुए, मैंने फजर का वक्त था, 2 बच्चों को लेके बैठे हुए थे छोटे, और दीवार से टेक लाके फुटपाथ पे और नींद में हो रहे थे ऐसे बिल्कुल, भारी भारी नींद तोड़ के बेचारे बस के इंतजार में थे, वैन आएगी बच्चों को छोड़ेंगे। दिल में एक शैतान ने वसवसा डाला यार, तू फैन पर अफसोस है नहीं, बच्चों को लेके बैठे हैं, फजर में उड़ भी गए, नीचे भी आ गए, घर के बाहर भी आ गए, लेकिन इतनी तौफीक नहीं है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें। बात आई गई होगी, हुआ क्या, अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से फजर की नमाज पढ़ रहा था, हमारे पर एहसास ही नहीं था कि फजर की नमाज में सुस्ती भी होती है। बस अगले दिन से नमाजें खत्म, कजा कजा कजा, 3 दिन कजा हो गई नमाज। अब मैं परेशान, या अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो सालों से पाबंदी से पढ़ा, हुआ क्या। साफ महसूस हुआ एक अल्लाह की तरफ से जो एक तौफीकात की बारिश जो चल रही थी फजर में उठने की, खत्म हो गई। वही बात अल्लाह वालों ने समझाया कि भाई कोई इस तरह मामला हो तो देखो कोई बात अल्लाह को ना बुरी लगी, रोया गया अल्लाह के आगे, तौबा इस्तिगफार किया, अल्लाह इस्लाह फरमा, ये क्या हो गया, साफ ऐसा लग रहा है कि तौफीक खत्म हो गई, नहीं उठा जा रहा, हुआ क्या आखिर। तो फिर दिल में आए बड़े गलबे से कि उस बंदे को लेके दिल में हकारत कैसे आई थी, कि तुम बच्चों को लेके बैठा हुआ उसको तौफीक नहीं मौजूद में नमाज पढ़ ले। अगर फजर की नमाज पढ़ना अगर तेरा अपना कमाल है तो जा पढ़ के दिखा, अब पढ़ के दिखा, तो मेरी तौफीक है मैं जिसको चाहूं मस्जिद का रास्ता दिखाऊं, जिसको चाहे भटका दूं, तो तूने अपनी तरफ कैसे मंसूब की नेकी को, तौफीक तो मेरी तरफ से, अभी वो तौफीक मैं उस बंदे को दूं जिसको तुम अकीर समझ रहे हो, तुमसे ज्यादा अच्छी नमाज पढ़े हो, सब मेरी तरफ से तो है, मैंने तुम्हें तौफीक दी तो शुक्र अदा करने की वजह हकारत के सही सामने वाले। तो ये अल्लाह की तरफ से इस्लाहें चलती रहती है, इस्लाह होती है। फिर आदमी इन चीजों को लिख लेता है कि यार मर जाऊंगा, मौत तक कभी किसी को, किसी फासिक फाजिर गुनाहगार को हकीर नहीं समझना। बाद में आपने नहीं भी समझे, लेकिन शैतान बड़ा खबीस होता है, यही खबीस शैतान, नहीं भी समझेगा तो वसवसे डालता रहेगा, कभी इस तरह के वसवसे हैं बड़ाई के, आदमी नेक समझे तो अपने आप को फौरन अल्लाह से कह दे, अल्लाह मैं नहीं सोच रहा, अल्लाह ये शैतान वसवसे डाल रहा, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, तो बचत रही। तो शैतान की कोशिश ही यही होती है, क्योंकि इससे ऐसी हरकत कुछ करवाऊं ताकि अल्लाह से इसका रब्ता खत्म हो और अल्लाह की तरफ से जो तौफीकात इसको मिली हुई है सब खत्म बर्बाद हो जाए। अल्लाह, तो जब ये नूर नूरानी अनवारात का जखीरा जब बढ़ता है, तो एक बुजुर्ग का वाक्य हैदराबाद की बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद का वाक्य है कि जब वो, उसको अल्लाह ने ये एक करामत दे दी थी कि जब, और नौजवान था वो, जब वो बाहर कभी निकलता था तो उसको चारों तरफ इंसान नजर आने के बजाय जानवरों की शक्ल में नजर आते थे, कोई सूअर कोई कुत्ता कोई बिल्ली कोई गधा कोई घोड़ा कोई कोई इंसान नजर आता, डर गया घबरा गया। फिर अपने शेख के पास लोगों ने, लोगों से कहा भाई घरवालों से लेके चलो, मैं तो नहीं इस काबिल के, मैं बाहर निकलूँ। तो ले गए हैदराबाद शेख के पास, बताया गया ऐसा ऐसा मामला ये हो रहा। उन्होंने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, जाओ सामने होटल है चाय का, चाय पीकर आ जाओ। उससे क्या होगा ना, चाय पीकर तो आओ सामने से। बाहर वो चला गया, उसने एक घूट चाय लगाई, वो एक घूट हलक से चाय उतरी है वो, और सारी ये चीजें नजर आ रही थी, जानवर वगैरह सब खत्म, सारे लोग नॉर्मल नजर आने लगे। घबराहट दूरी सुकून हुआ, फिर आया दौड़ा दौड़ा, हजरत क्या आपने माशाल्लाह मेरा मर्ज पकड़ा, आखिर ये चीज क्या थी, चाय से क्या ताल्लुक था। पर मैं अनवारात का नूर का हुजूम बहुत हो गया था, तो अल्लाह ने तुम्हें रोशन जमीर कर दिया था, लोगों के अमाल के हिसाब से सूरत मिसाली तुम्हें नजर आ रही थी, लोगों के अमाल के हिसाब से सूरत मिसाली। क्या उलमा कराम फरमाते हैं कि हर बंदे की आलम बरज़ख में एक सूरत है उसके अमाल के हिसाब से,
چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہو، ہر بندے کی صورت مثالی کہلاتا ہے، یہ برزخ میں. تو کوئی حسین و جمیل پھول کی شکل میں عالم برزخ میں زندہ ہے، کوئی گدھے کی شکل میں عالم برزخ میں اعمال کی وجہ سے، کوئی سور کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں. تو یہ برزخی صورت مثالی تھی جو اللہ پاک نے اس کو دکھا دی تھی اعمال کے حساب سے. تو انہوں نے گھر میں فرمایا، میں نے چائے ایسی پلوائی تھی تاکہ تھوڑا گند تمہارے اندر جائے، گندگی تمہارے اندر جائے، تاکہ جو انوارات کو ہجوم جو ہے یہ کٹ جائے، اس کی کاٹ ہو جائے، انوارات کم ہو جائے. جب انوارات کم ہوں گے تو تمہاری وہ روحانیت میں کمی آئے گی، روحانیت میں کمی آئے گی تو پھر تمہیں ساری چیزیں نارمل نظر آئیں. اب چائے والے کو دیکھا ہے نا، نہ نماز نہ قرآن سب نہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں گندے میلے کچیلے بے نمازی، صحیح ہے نا، گالیاں بکرے ہوتے ہیں اور کچھ یوں گزارے ہوتے ہیں آگے پیچھے سے، گندے ہاتھ ہوتے ہیں، پھر اسی ہاتھ سے وہی پتی اٹھائی ڈالی اور پھر اس کو ہلانا شروع کر دیا نا. تو اب کتنی گند جو ہے، صحبت کے افراد آتے ہیں نا، تو اس چائے میں بھی تو آدمی کی صحبت کے افراد آئے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم چائے حلق سے کہیں یار چائے تو بڑی مزیدار کڑک ہے، لیکن وہ اندر سے پھڑکا دے گی وہ چائے. تو اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں اکثر اور سلسلہ نقشبندیہ میں کھانے پینے پر بہت احتیاط رکھی جاتی، اسی وجہ سے کہ سارے انوارات ختم ہو جاتے ہیں. کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھا لیں، صاحب کش اولیاء اللہ فرماتے ہیں، تو بے نمازی عورت ہو، بے نمازی آدمی ہو، جو نماز میں پڑھتا ہو اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ بلا فرق ہو جائے گا سارے انوارات کا، باطن کا سب برباد ہو جائے گا. آپ کو بھی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی نماز چھوڑنے کی جو نحوست ہے، اس کی صحبت جو اس کی ہے، کھانے کو جو ملی ہے، جو آپ نے حلق سے اتارا ہے، وہ آپ کے اندر آ جائے گی، گند آ جائے گی. پھر آپ کو تساہل ہوگا، سستی ہوگی، لاپرواہی ہوگی، جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی، نماز قرآن ذکر افطار کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی اعمال کی منوست اندر داخل ہوگی. لوگ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہے. یہ سچے واقعات میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے گھر مہمان ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اور بیٹیوں سے کہا تھا کہ میرا بہت ہی ہونہار شاگرد آ رہا ہے، بہت اللہ والا ہے، بیٹیاں بھی اللہ والی، اللہ والا گھرانہ، نورانی گھرانہ، بیٹیوں نے بہترین کھانا بنایا، سب کچھ کیا، اور پھر رات میں دعوت ہوئی. اب وہ کھایا پیا تو بہت اچھا مزیدار کھانا تھا، سو گئے. پھر وہ انہوں نے لوٹے وغیرہ میں بیٹیوں نے وہ بھی رکھا تھا، وضو کا پانی کی تہجد میں اٹھیں گے بہری ہوئے تھے اللہ والے، تو ان کو مشکل نہ ہو. تو فجر میں جب بچیاں اٹھی تو دیکھا کہ وہ تو بھائی جب گئے نماز پڑھنے تو جھانپ کے دیکھا وہ تو لوٹے میں ویسے ہی پانی بھرا ہوا. اور پھر انہوں نے یہ بھی دونوں بہنوں نے ڈسکس کیا کہ بھائی یہ کیسے اللہ والے، اللہ والے تو سنے کم کھاتے ہیں، نارمل کھاتے ہیں، یہ تو اتنا کھا رہے ہیں اور تہجد بھی نہیں اٹھے. بہرحال بعد میں پھر امام احمد بن حنبل احمد کو شکایت کی بیٹی نے، ابو آپ تو ابا آپ تو کہہ رہے تھے اللہ والے ہیں، وہ تو نہ تہجد پڑھی انہوں نے امام شافعی نے، اور نہ انہوں نے کوئی کھانا کم کھایا، بلکہ پتنی کئی گنا کھا گئے. تو اللہ والوں کو تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو احمد بن حنبل احمد نے فرمایا اچھا میں شافعی سے پوچھوں گا. پھر پوچھا تو امام شافعی رحمت نے ارشاد فرمایا حضرت مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی بیٹیوں نے جو کھانا بنایا تھا اس میں اتنا زبردست انوارات تھے اس کے اندر، اور اتنی زبردست لذت تھی کہ میں جتنا کھاتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ کھا گیا. ایک تو یہ بات، دوسری بات کہ اس کھانا کھانے کے بعد مجھے پوری رات کئی بار آپ اسلم کی زیارتیں ہوئی ہیں. نمبر تین، جب زیارتیں ہوتی رہیں تو میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا، میں سویا ہی نہیں. تو اس لیے جو عشاء کا جو وضو تھا اسی سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اس لیے لوٹے میں سے پانی استعمال نہیں کیا. یہ فرمایا. اور پھر کہنے لگے کہ اور رات میں ایک اور اللہ نے مجھے چیز عطا فرمائی کہ ایک قرآن پاک کی آیت سے میں نے 70 مسئلے نکالے، پھر کئی مسئلے ایک قرآن پاک کی آیت سے. تو فرمایا یہ سب آپ کے بیٹیوں کے کھانے کا ہے شاخصانہ. تو پتا چلا کھانا کیا چیز ہوتی ہے. ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کسی گندے پلیت آدمی کے ہاتھ کم کھائیں گے تو کیا ظلمت آئے گی، اب کسی اللہ والے کے ہاتھ کا ہم نے کھا لی، اللہ والا گھرانہ تھا، بیٹیاں اللہ والی، تو اسلم کی زیارتیں ہوئیں کیونکہ وہ ولی اللہ بیٹیاں تھیں ان کی ماشاءاللہ. تو یہ انوارات ہوتے ہیں کھانا بنانے والوں کے، اس لیے یہ کھانے پینے کو اہمیت دیا کریں. یہ نہیں یار ایرا غیرا چوڑا چماڑ بس جو دے گا، چاٹ دیکھ کے بس دیوانے ہو گئے یار چاٹ کھا لیا. اس کی پہلے حالت تو دیکھ لو، شخصیت تو دیکھ لو، ہے نا. ایک بندے کو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، وہ کباب بنا رہا تھا، سیخ کباب پہ نا، وہ بڑا مشہور کباب. وہ مور بھی تھا میرے دل میں تھا، میں یار یار بڑی تعریف سنی ہے کباب کھاؤں گا. ایک دم میں گزر رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا، وہ کباب لگا رہا تھا سیخ کے اوپر، اچانک اس کو چھینک آئی. اس نے کیا کہ زور سے چھینک آئی تو اس نے دامن اپنا کرتے کر لیا، اسے ناک صاف کری ہاتھ سے، اور پھر اسی ہاتھ سے اس نے ڈھیر سارا کباب اٹھایا، کوئی دوبارہ سیخوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں نے کہا استغفر اللہ، لعن اللہ، میں نے کہا لعنت ایسے کباب کھانے. तो बताइए जिस हाथ से उसने नाक छिनकी है उसी हाथ को ऐसी कपड़े से साफ करके दोबारा उसने घोड़ा उठाया वो कीमे को दोबारा उसी पे लगाना शुरू कर दी। अगर हम तारीफ कर रहे होते हैं पकने का, वाह क्या कबाब है, क्या धुआं उठ रहा है ना भाई, तो हमें एहसास ही नहीं है, बस एक नफ परस्ती का मामला चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, तो नूर को हासिल करें। तो हजरत पाला रहमत ये फरमा रहे हैं जो है नूर हक से दिल को ताबा किए हुए, दिल को अपने रोशन कर लेते हैं अल्लाह वाले नूर तकवा से, अमाल की बरकत से, हर बज़म को है अपनी दरख्शा किए हुए। फिर जब वो हर बज़म यानी महफिल को दरख्शा रोशन किए हुए कि फिर वो एक मस्जिद मिंबर या खानका तक महदूद नहीं रहते वो अल्लाह वाले उनका नूर, बल्कि वो जहां जहां जाएंगे वो नूर उनके साथ चलता रहेगा। हर बज़म को अपनी दरख्शा किए हुए कि जहां जाएंगे, हज़रत वाला फरमाते थे जब कोई आदमी सही अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लेता है तो वो मस्जिद मदरसे खानका का मोहताज नहीं रहता बयान करने के लिए, वो चलता फिरता मदरसा होगा, चलती फिरती खानका होगी, जहां जाएगा लोग उसकी तरफ दौड़ के आना शुरू हो जाएंगे। हजरत वाले की शान हम देखते थे ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पर जब उतरे, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अजीब मामला देखते थे, बताइए सारे वहां पर ईसाई यहूदी सारे नॉन मुस्लिम मुसलमानों की बात नहीं हो रही, हजरत को देख के सबने अपने इमिग्रेशन काउंटर छोड़ दिए, सब बेतहाशा दौड़ के हजरत के गिर जमा हो गए। कोई कह रहा आप अल्लाह वाले हैं, आप फादर हैं, आप प्रीचिंग करनी होगी, यह वजू खाना पता है मुसलमान है, नमाज की जगह, कि पूरा एयरपोर्ट का निजाम दरम बरम हो गया था। वरना को कहीं सुना है आपने, हजारों लोग दाढ़ी टोपी वाले नूरानी आते हैं, ये अल्लाह वालों की एक शान होती है कि वो वही नूर होता है जो सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। तो जब वो नूर जो होता है अट्रैक्ट जब करेगा तो वो नूर ये नहीं देखेगा ये मुसलमान है काफिर है कोई भी हो, फिर वो सब उस नूर के हाले के अंदर आएंगे। हजरत के एक मेजबान थे साउथ अफ्रीका में, बैठ भी थे हजरत से, उनको बुलाया, हजरत को बुलाया उन्होंने बयानात के लिए साउथ अफ्रीका में। जब उनके घर पे हजरत ठहरे तो उनके सर्वेंट क्वार्टर में उनके मुलाजिम थे, मियाँ बीवी थे, तो पुराने, जब उन्होंने हजरत को देखा, जब हजरत गाड़ी से उतरे तो रश लग गया, तो मियाँ बीवी ने दूर से देखा उनको, तो अपने मेजबान से कहा कि ये आपके शेख हैं, हाँ बुजुर्ग हैं, तो कहने लगे हमें नहीं पता ये जिस मजहब पर है, हमें इस मजहब पर करा दो। वो बड़े ईसाई दोनों जोड़ा तो बड़े हैरान हो, उन्होंने कहा भाई वो तो मुसलमान है और मुसलमान तो मैं भी हूँ, तो मेरे साथ 20 साल से हो, तो उसकी चीख निकल गई ईसाई बंदे की जो उनको मुलाजिम था, कह रहा वाह क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है ये मुसलमान है, मैं मान ही नहीं सकता, क्यों मैं हैरान होने वाली क्या बात है, कह रहा है 20 साल के साथ आपके साथ रह रहा हूँ लेकिन मुझे तो ये झटका कभी आज तक नहीं लगा, जो उनका चेहरा देख के मेरे दिल पे ये झटका लगा, जब आप भी मुसलमान हो ये भी मुसलमान हो इतना फर्क क्यों है, ये झटका जो मुझे इनको देख के लगा आपके साथ 20 साल रह के भी मुझे वो नहीं लगा, क्या राज है ये बताएं, अगर ये भी मुसलमान है कैसे हो सकता है। तो बाप दफा अल्लाह पाक गैर मुस्लिम के गरीबी हमारी सब बेहतरीन करा देते हैं, तो वो नूर था, नूर जो अट्रैक्टफुल बना, जो अट्रैक्शन जबरदस्त हुआ उन लोगों को। तो इसी तरह अगर जहां जाते थे लोग घेर के खड़े हो जाते थे, अगर हॉस्पिटल अगर कहीं जाते थे कभी तो सारा पैरामेडिकल स्टाफ जितना था मरीज अटेंडेंट सब अवरत के गिर लाके खड़े हो जाते थे, कहने की जरूरत नहीं होती थी, अल्लाह वाले खुद लोग आके अवरत दुआ करते, देख के कहते थे यार कुछ और ही चीज है, वो क्या चीज है, ये कहलाता है नूर, ये अपनी जो नूर हक को है, जो नूर हक से दिल को ताबा किए हुए, हर बज़्म को अपनी रक्षा किए हुए, हर बज़्म को बस जहां जाएंगे वो नूर उनके साथ होगा वो, और फिर उसका मजा अलग होगा, चलती फिरती मदरसा होगा, चलती फिरती खानका होगी बस, और फिर जिक्र अस्कार होते चलते रहेंगे। हजरत ने इसी चीज को एक दूसरे जगह एक शेर की शक्ल में फरमाया, जहां जाते हैं तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहां जाते हैं तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई भी महफिल हो तेरा रंग की महफिल देख लेते हैं। तो जो अल्लाह वाले जो होते हैं अपने जो अल्लाह ने बातनी नूर दिया हुआ होता है अपने ताल्लुक का नूर, उसकी वजह से वो अपने दर्दे दिल से मजबूर होते हैं, अपने दर्दे दिल से मजबूर होते हैं वो।
नज़ामत के फैज से हर लम्हा उनको अपना निगहबान किए हुए, हर लम्हा
میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے. عجیب و غریب اشعار ہیں یہ. اشک ندامت جو ہے نا بجھا دیں گے, بجھا دیں گے جہنم کو, بجھا دیں گے جہنم کو. یہ آنسو ہیں اشک ندامت کے. تو یہ اللہ کی محبت میں, توبہ استغفار میں یا اللہ کے رستے پہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اس کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گناہ گاروں کا رونا, آہوں نالے. آپ اسلم فرما رہے ہیں حدیث شریف میں, غور سے سنیے گا, گناہوں گناہ گار لوگوں کا رونا توبہ استغفار میں, آہوں نالے. اللہ پاک شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. اب بتائیے کہاں شہیدوں کا خون تو قیمت ہے, اور کہاں ایک آدمی آرام سے گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے سکون سے, کوئی ڈر خوف نہیں, کچھ نہیں, کوئی گردن نہیں کٹی. لیکن یہ اشک ندامت اتنی پیاری چیز ہے, اتنی پاورفل ہے کہ اللہ پاک ان کو شہیدوں کے خون کے برابر ہم وزن کرتے ہیں, تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا دیں. اسی لیے ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ایک دعا کا خلاصہ ہے, اللہ پاک مجھے موسلا دھار برسنے والی دو آنکھیں عطا فرما, موسلا دھار بارش کی طرح سے برسنے والی دو آنکھیں عطا فرما. تو یہ کب؟ توبہ استغفار میں, ندامت شرمندگی کہ میں بہت برا ہوں, بہت برا ہوں. یہ جو اپنے آپ کو برا اور گنہگار سمجھنا ہے نا, بس یہ جس کو حاصل ہو گیا خدا کی قسم وہ وقت کا ولی اللہ ہے, یا مسئلہ سمجھ نہیں ہے. اور جس کے دل میں اپنی پاکی پاک دامنی رہتی ہے, میں بہت پاکیزہ ہوں, میں بہت متحر ہوں, بس وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے. جو اپنی نظروں میں پیارا ہے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے, جو اپنی نظروں میں پیارا ہے یہ جملہ ذہن میں رکھنے, وہ ذلیل ہے اللہ کی نظروں میں. اور جو اپنی نظروں میں برا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے تیری کسی نعمت کا حفاظت نہیں ہو رہا, کون سا ایسا گندا گناہ ہے جو میں نہیں کرتا, بس اللہ تیری رحمت سے ہی کام بنے گا, اللہ میرا کیا ہوگا, بس یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہنا, بس یہاں سے پھر اللہ کا پیار ملتا ہے, پھر اللہ کی نظر میں وہ پیارا اور محبوب ہے. حضرت شاہب الدین سہروردی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں, سلسلہ سہروردی کے بانی, یہ اللہ والے فرشتوں سے بازی کیوں لے گئے, یعنی ان سے بھی آگے کیوں نکل گئے اللہ والے؟ اس کی وجہ یہ کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ ان کی قلبی کیفیت کا حال ہوتا ہے. اور جہاں بندے کے اندر تکبر آیا, بڑائی آئی, سامنے والے کی حقارت ہوئی, بس وہی اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا, وہی اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا. تو اللہ کا چپکے چپکے پیار ملتا رہتا ہے. جو بندہ اپنی نظروں میں برا ہوتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. آج ہی بڑی چیز ہے برا سمجھنا, کمتر سمجھنا, حقیر سمجھنا, گناہگار سمجھنا, لیکن سب کچھ کرے بھی, تقوی بھی اختیار کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کچھ بھی نہ سمجھے, یہ شان ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی, کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں صحابہ کرام کی شان میں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اللہ کی مشی میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں, کمال بھی کرتے ہیں, اور ڈرتے بھی رہتے ہیں, ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت کے کیا فاسق فاجر گناہگار زانی یا بدکار یا چور اچکے لوگوں کی نہیں کیا آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے رستے پہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں, تو ڈرنے کا کیا مطلب, وہ گناہ بھی کر رہے ہیں کیا ساتھ میں؟ تو فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ ارشاد فرمایا جو اللہ کے جو مقبولین ہوتے ہیں, جو اللہ کے پیارے محبوب ہوتے ہیں, ان کی شان یہی ہوتی ہے, سب کچھ کرتے بھی رہتے ہیں اور لرستے اور کانپتے رہتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہے بھی یا نہیں. حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ غالباً اللہ کے شوہر, مالٹا جیل میں ان پہ بڑا تشدد کیا گیا تھا, پاکستان بننے کے وقت کے حالات کی واقعات ہیں, ان میں دیوبند کے تھے. تو ان کو اتنا مارتے تھے جو انگریز تھے برٹشر, تو ان کی کھال اجڑ لیا کرتے تھے. ایک بار ان کے مریدین آئے جیل میں ان سے ملنے, تو یہ بہت رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو دیکھ کے حوصلہ پکڑتے ہیں, اگر آپ بھی اس طرح سے روئیں گے, ہمت ہار دیں گے تو حضرت ہم کہاں جائیں گے, ہمارا ہمیں کون دیکھے گا اگر آپ بھی ہمت ہار دیں گے؟ اب جواب سنیے, انہوں نے کہا کہ میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میرے اوپر اتنی قیامت اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اگر اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ محمود ہمیں تیری کوئی, مجھے تو نے تکلیف اٹھائی ہے, نیک عمل کیے تھے, میں قبول نہیں ہے,
ان میں اخلاف نہیں تھا تو میں کہاں جاؤں گا, اس بات سے سوچ کے رو رہا ہوں. مریدوں کی نظر کیا تھی, کیا وہ بدگمان ہو رہے تھے, وہ کس وجہ سے رو رہے تھے, اس وجہ سے رو رہے تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا بہرحال اتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی, جب ان کو مریدین غسل میت جب ان کا دے رہے تھے تو ان کا دیکھا تو ان کا کوڑے کا ان کے دونوں کوڑوں کا گوشت غائب تھا, یعنی اتنا مارا تھا ان کا گوشت ہی ختم کر دیا تھا مار مار کے. اتنی تکلیف مالٹا جیل میں دی گئی تھی شیخ الحمد اگر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں تو بھائی اکابر دیوبند کے حالات کو لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں, بکواس تو بہت کرتے ہیں, ارے تمہارے کس بڑے نے کبھی کو قربانی دی ہے, لے کر تو انگریزوں سے جہاد کی شروعات کس نے کری تھی, جاؤ تو صحیح 100 سال پہلے 150 سال پہلے کون لوگ تھے, کس نے اتنی جان مال عزت آبرو کی قربانیاں دی تھی. باتیں بنانے میں کیا ہے, باتیں تو بہت بناتے ہیں لوگ, تو تعریف تو پڑے اکابر اولیاء اللہ کی اور علماء دیوبند کی تو پتا چلے گا یہ کون لوگ تھے. اللہ, تو یہ حالت تھی ان کی, شیخ الہند کہلاتے تھے ماشاء اللہ صاحب کش کرامت, لیکن کیا ان کی حالت تھی کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں پتنی اللہ کی یہاں قبول ہے گیا, گوشت اڑا دیے دشمنوں نے مار کے جان سے مار دیے لیکن ڈر رہا ہے پتنی نیکی قبول ہے بھی یا نہیں, اور ہماری کیا حالت ہے, دو دن تہجد پڑھنے کے توفیق ہو جائے وہ لگے گا ہم ساتے آسمان پہ چلے گئے, ساتوں آسمانوں پہ ہم چلے گئے, پتنی اپنے آپ کو ہم کیا 30 مار سمجھنا شروع کر دیں گے, ذرا سی نظر بچا لیں گے, کچھ قرآن کی طرف اسکار کر دیے. ایک جو سچے اللہ والے تھے ان کا کیا حال تھا, وہ اس فکر میں گھول رہے ہیں پتنی اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اللہ نے کہہ دیا ہمیں تیری نیکیاں قبول نہیں ہے, تو یہ سوچ کے ہو رہا ہے پھر میں کہاں جاؤں گا, پتنی نیکیوں میں اخلاص ہے بھی نا, یہ ہے بھی یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دو نبی وہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کی تعمیر کے بعد, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ پاک اپنی, اس کا کبھی پڑھا اس کا ترجمہ تفسیر کیا کی ہے علماء کرام نے مفسرین نے, ربنا تقبل منا, اللہ ہماری طرف سے اپنی شان رحمت سے قبول کر لے چے جائے کہ ہم نے اس کعبۃ اللہ کی ایسی تعمیر نہیں کری جو کہ تیرا حق تھا تیری عظمتوں کا, بس اپنی رحمت سے قبول کر لے. اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ نہیں ہے اللہ ہم نے محنت کری ہے قبول کر, شاندار محنت کریے, یہ تکبر نہیں دعوی نہیں, کہہ رہے اللہ ہمارا کوئی عمل, نبی فرما رہے ہیں ہمارا کوئی عمل تیری شان نہیں ہے اللہ, اس تعمیر ویسی ہم نہیں کر سکے جیسے تیری عظمتوں کی شان تھی جو تیرا حق تھا, اللہ اپنی رحمت سے کر لے قانون کے حساب سے نہیں, ورنہ قانون کے حساب سے اگر تو دیکھے گا تو ناقص ہوگی ہماری ساری محنت. قیامت تک ایک ادب سکھا دیا, کبھی کوئی دین کا کام کرو نیک اعمال کرو تقوی سے رہو تو سینہ مت چوڑا کرو, سب کچھ کر کے بھی سوچو کہ پتنی قبول ہے بھی یا نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی بات کو لے کے سخی اسماعیلی صاحب کے والد صاحب, کہ کبھی بیان کر کے نفس میں اکڑ پیدا ہو کہ ماشاء اللہ آج تو میں نے بہت زبردست بیان کیا, فرمائیے دل برباد ہونے کی نشانی ہے, یہ اس کے برباد دل کی علامت ہے, اس کا دل برباد ہے آباد نہیں ہے جس کے اندر یہ تاثر پیدا ہو. فرمایا کتنا ہی شاندار بیان ہو دل میں یہ مراقبہ ہونا چاہیے کہ یار پتنی بیان اللہ کے دربار میں قبول ہے بھی یا نہیں, پتنی کو منہ سے صحیح بات کرنے کے بجائے ایسا تو نہیں کوئی غلط بات قرآن حدیث کی میں نے نکال دی ہو, ایسا تو نہیں میں نے کچھ غلط بول دیا ہو, میں خوش ہو رہا ہوں بہت شاندار بیان ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہی بیان کو اللہ پاک موجب بوال بنا کے مجھے جہنم رسید کر دیں گے, تم نے بیان کیا تھا تم نے تو یہی غلط باتیں کر رہے تھے, ہم خوش ہو رہے ہیں. تو نیک عمل کے بعد کوئی بھی دینی خدمت ہو دینی محنت ہو, چاہے وہ تبلیغ ہو چاہے عالم بننا ہو چاہے قرآن پاک پڑھانا ہو بیان کرنا ہو سب کچھ کریں, لیکن کرنے کے بعد وہ خوف کی کیفیت ہو یا اللہ تیری شان شان کچھ بھی نہیں, اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے کیا میرا منہ اور کیا میری شکل کیا میرا عمل کیا میں اور کیا میں مٹھو, بس اللہ اپنی رحمت سے بس کر لے قبول اللہ پاک. تو یہ ادا پسند ہے اللہ کو, یہ نہیں ہے ہاں بس ہم نے پتنی کتنا بڑا میدان مار دیا یہ کر کے آ گئے, وہ سب برباد ہے, یہ دلیں برباد ہونے کی علامات ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہو رہا یہ کام. مشائخ نے ایک ادب اور ایک پہچان بھی بتائی, کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد کوئی بھی دینی کام کرنے کے بعد اگر بندے کو خوف پیدا ہو اور یہ فکر لگ جائے پتنی قبول ہے بھی یا نہیں, عند اللہ یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے, اور جس کو یہ بسوسہ بھی نہ آئے اور سمجھے کہ وہ تیر نشانے پہ لگا ہے یہ اس کے دلیں برباد ہونے کی علامت ہے. اللہ
تارب ہے تیرا دل عجب کی میا اثر, یارب ہے تیرا دل عجب کی میا اثر, ہیں میرے گلستان، صحرا وہ بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے۔
یا رب تیرا ذکر ہے عجیب عجب کیمیا سر، کہ اللہ تیرا ذکر پاک اور تیرا تعلق اس قدر زبردست شاندار پر اثر ہے کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے۔ صحرا یعنی ریگستان ویرانہ، تو اگر تعلق معلّہ کسی کو حاصل ہے تو پھر جنگل میں بھی منگل ہے۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تم اکیلے ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، جہاں تم تین ہو وہاں میں چوتھا ہوں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ ارشاد فرمایا، بندے ہم تیری رگے جہاں سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت کے ایک مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت جب اللہ نے خود فرمایا میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اللہ ہمیں محفوظ کیوں نہیں ہوتا، پتہ کیوں نہیں چلتا اللہ پاک ہمارے اتنا قریب ہے شہرک سے بھی زیادہ؟ تو حضرت نے فرمایا، گناہوں کی نوسط کی وجہ سے، گناہوں کی بدبو کی وجہ سے اللہ کی خوشبو کا پتہ نہیں چلتا۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی خوشبو آنے لگے گی، محسوس ہونے لگے گا اللہ پاک۔ تم سب کوئی ہمدم دمساف نہیں ہے، باتیں تو ہیں مگر آواز نہیں ہے، بس ایک ہم تم ہی ہے آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں حضرت، یا رب تیرا ذکر ہے عجیب کیمیا اثر، صحرا کو بھی رکھتا ہے گلستان کیے ہوئے، یعنی بندے کو صحرا ویرانی تنہائی اور اکیلے پن میں بھی اس کو چین سکون ملے گا، یعنی کوئی دوست نہ پوچھے، کوئی لوگ نہ پوچھے، کوئی اس کو لفٹ کرائے نہ کرائے، کوئی منہ لگائے نہیں لگائے، وہ اپنی کیفیات میں مست رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مشہور ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آبادی سے دور بھاگتے ہیں، لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، کبھی غور کیے کیوں بھاگتے ہیں؟ اور جب لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں یار یہ مجبور ہے، لوگ آگے پیچھے پھرنے لگتے ہیں تو پھر وہاں سے ایسا بھاگتے ہیں پھر دوبارہ نظر ہی نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خلوت تنہائی میں اللہ کے قرب کے جو مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو جب مخلوق ان کی طرف زیادہ آتی ہے مسئلے مسائل لے کے، تو وہ گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے اور اللہ کے رابطے میں اس باطنی کیفیات رضات میں کمی آنے لگتی ہے، اور وہ کمی کسی طرح سے ان کو گوارا نہیں ہوتی، اس لیے وہ آبادی چھوڑ کے لوگوں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کوئی نیا مسکن، کوئی ویرانہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بس اللہ اور میں ہوں۔ تو اللہ کا پیار چپکے چپکے ملتا ہے، قرب ملتا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اللہ، تو اس کی اس کو اس کیفیات کو جو ہے آدمی لفظوں سے نہیں بتا سکتا کہ جب اللہ کا خصوصی قرب ملتا ہے، تنہائی ملتی ہے، تو پھر اس کا الگ ہی بندے کو مزہ ہوتا ہے۔ اور بھلے کوئی نہ پوچھے، کوئی اللہ والا اس کو فکر نہیں ہوتی کون ہمیں پوچھ رہا کون نہیں پوچھ رہا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، میرا رب مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد اپنے رب کی، شب و روز میں ہوں مجذوب مجذوب اور یاد اپنے رب کی، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، ہاں مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، بس میرے لیے اللہ کافی۔ وہ کیفیات ایک سرور کا جو نشہ ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا حاصل ہوتا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کون پوچھ رہا ہے کون نہیں پوچھ رہا۔ یہ بور ہونا جو کہتے ہیں بہت بورنگ محسوس کر رہا ہوں، یہ بورنگ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو تعلق معلّہ سے جن کے قلوب خالی ہیں، ورنہ سچے اللہ والے تو تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں، سناٹا ڈھونڈتے ہیں، ویرانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بیوی بھی مہنگے چلی جاتی ہے تو کہتی ہے چلو ٹھیک ہے یار اب بالکل میں اکیلا ہوں، میں اور اللہ سکون سے اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر اللہ سے حمد و مناجات کرتے ہیں، پھر قلب ان کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا رہتا ہے ہر وقت، اللہ والوں کو قلب میں آواز آتی ہے، وہ قلب جو ہے قلب کی قلب محفوظ کرتا ہے ان آوازوں کو، کہتے ہیں ہر وقت آواز آتی ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، ثانی صاحب نے ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ۔ تو پھر اس نشے کا مزے کا کیا کہنا، اس نشے کا مزے کا کیا کہنا، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا وہ بات نہیں کیفیات کیا ہوگی۔
دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں، جیتا ہے آپ کو جو مہربان، کیا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے
دوبارہ لو
آپ کو سموتا
پیچھے کرو پیچھے کرو
جیتا ہے آپ کو جو مہربان
کی ہے. سبحان اللہ کیا شعر ہے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے دل میں. سورہ رحمان میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دو جنتیں تھے. جنتان کا لفظ ہے, جنتان جمع یا جاؤ اس کی جنت. تو اس کے بڑے بڑے مفسروں نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ ایک جنت تو جو مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگی کسی کو جنت میں اللہ بھیجیں گے, وہ جنت تو ہو گئی. جنتان جو دو جنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, ملا جی قاری مودی سے عظیم فرماتے ہیں کہ ایک جنت دنیا میں جیتے جی اللہ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں اپنے قرب کی. ایک جنت اپنے قرب کی, مولا مولا کی حضوری. ملا جی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا قرب کی خاص دولت دیکھ کے اپنے دربار میں کے اپنے دربار میں اس کو ایک طرح سے خاص مقام دے دیتے ہیں جس سے اس کا روحانی رابطہ شروع ہو جاتا ہے. تو جیتے جی ایک جنت تو اس کو یہ حاصل ہو گئی. اب حضرت تعالیٰ یہ فرماتے تھے بتاؤ جنت میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق جنت میں جس نے جنت کو بنایا. جنت میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق جنت میں. حوروں میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق حور میں. جنت کی زبردست نعمت ہے اس میں زیادہ مزہ ہوگا یا اس کے خالق اور مالک میں. پوری کائنات جو اللہ نے حسین و جمیل بنائی, عورتیں لڑکیاں دیکھ کے اندھے پاگل ہوئے ہو, بدنظریاں کرتے رہتے ہو, بعد میں گندی چیزیں دیکھتے ہو, تم سے حسن برداشت نہیں ہو رہی, تو اذرا اللہ کی بھیک ہے مخلوقات. جب تم اتنے اس میں اتنے پھنس کے اللہ کو بھول گئے تو سوچو وہ خالق حسن کائنات کیا ہوگا, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا, اس کے مزے کا عالم کیا ہوگا, اس کے قرب کا عالم کیا ہوگا. فرمایا مخلوق مخلوق ہے, مخلوق کبھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ایک جنت تو اللہ پاک اپنے جیتے جی اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں اپنے تعلق کی اپنے قرب کی جنت, دوسرا مرنے کے بعد ان کو وہ جنت دے دی جاتی ہے. تو حضرت اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ دونوں جہاں کا قرب سموتا ہے دل میں. سمونا یعنی سینے کے اندر اتار رہتا ہے وہ مزے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے دل میں رکھتا ہے جو بھی اپنے رب کو مہربان کیے ہوئے انہیں مہربان کیے ہوئے. بس اللہ کو مہربان رکھنا ہے تو پھر دونوں جہاں کا لطف ملے گا. زندگی بھی جنت سے جنت جیسی گزرے گی اور مرنے کے بعد بھی. لیکن بھائی یہ کب کا یہ کب ایسا ہوگا کہ جب ہم اللہ کو اپنے اوپر مہربان کریں گے. مہربان اللہ کس چیز سے ہوتے ہیں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تقوی اختیار کیو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور میں تم پر مہربان رہوں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم ہو یا مہربانی ہو ایک ہی چیز ہے. اللہ فرما رہے ہیں مہربان کب بنوں گا, تمہارے اوپر مہربانی کب کروں گا, رحیم اور کریم کب تم مجھے کہو گے, جب تم تقوی سے رہو گے. خاص بندہ بن جاتا ہے اللہ کو راضی کرتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
آپ کو جو مہربان کیے ہوئے ہر لمحہ حیات ہوا قد حیات ہر لمحہ حیات ہوا قد حیات اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے کیف سموتا ہے روح میں دونوں کیف سموتا ہے روح میں میں جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے ہر لمحے حیات ہوا حیات پہ قربان ہوئے اس خالق حیات پہ قربان
اس میں حضرت والا رحمت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر فدا رہتے ہیں اور صبح اٹھنے سے لے کے اور رات کو سونے تک دن کی ہر لمحے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو جائے، کوئی کام گناہ کا نہ ہو جائے، بس اللہ کو میں راضی رکھوں، تو وہ جو ایک ایک لمحہ جو اللہ پر فدا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اللہ پہ قربان کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے اوپر اگر اللہ پاک ہزاروں زندگی بھی دے، فد حیات، فد کہتے ہیں 100 کو، تو 100 زندگی بھی اللہ پاک عطا فرمائے تو 100 زندگیاں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اس ایک لمحے کا جس ایک لمحے پہ اللہ پاک پر وہ اپنی زندگی فدا کر رہا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں اگر اس نے کوئی محسن دعا پڑھی ہے، اللہ پر اس نے نظر کی ہے، تو 100 زندگیاں اگر مل کر بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیں سونے کی، تو اس لمحے کی قیمت کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ لمحہ اتنا قیمتی ہے، تو وہ اس وقت کا جو لمحہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ بندہ اس لمحے میں اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ جیسے کوئی عورت آ گئی سامنے سے، کوئی لڑکی آ گئی، اب دل چاہ رہا ہے میں بدنظری کروں، آ رہا ہے کسی کی، لیکن نہیں کری اس، بس وہ اتنا قیمتی ہو گیا وہ لمحہ کہ ان پہ فد حیات 100 زندگیاں بھی اس کے اوپر اگر قربان کر دی جائیں تو وہ کم ہے، وہ بڑا قیمتی بہت پیارا لمحہ ہے، کیونکہ اس لمحے میں اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اور بعض مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی مجاہدہ اللہ پاک کی فضل سے ہو جائے، کوئی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے، وہ بڑا مجاہدہ ہو جائے، تو وہ تو اللہ کا قرب ملے گا ہی ملے گا، لیکن وہ وقت قبولیت بھی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک کیفیت تاریخ ہوئی، دل زخمی ہو گیا، گناہ سے بچنے میں تکلیف ہوئی، بس یہ وقت قبولیت ہے، جلدی جلدی مانگو اللہ سے جو مانگنا، یہ بڑی باریک راز کی باتیں ہی ہیں۔
آرزو کا سلا دل کو جب ملا، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے،
ہر خون تمنا کا جب سلا دل کو ملا، یعنی جب آدمی تقوی فراق گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا اور غفور اللہ اللہ کی طرف سے ملا اور صاحب نسبت بن گیا اور صاحب نور بن گیا اور صاحب کش بن گیا، تو پھر اس کے بعد ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس اللہ والے کی کہ عالم کو ہے مظہر جانا کی ہوئے، کہ اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ جس طرح جو مجھے مزے مل رہے ہیں، کاش اللہ پاک مجھے ایسی چیز عطا فرما دیں کہ یہ آتش جو میرے اندر بھڑک رہی ہے میرے سینے میں، کہ سب کے سینوں کو میں اللہ کی عشق میں ایسی جلا دوں، کیونکہ وہ جس مزے میں گزر رہا ہوتا ہے اللہ والا، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں اللہ کے عشق میں جل رہا ہوں، جلا ہونا دن اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اور سب کی خلق کی کیفیت سب کو حاصل ہو جائے، یہ ایک اللہ والے کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ اس پہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میرے ایک تبلیغی دوست تھے، بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ لگاتا وہی ہے جس کے سینے میں خود پہلے سے آگ لگی ہوئی، جو خود جس کا سینہ پہلے سے اللہ کے عشق میں، جس کا سینہ بھٹی کی طرح جل رہا ہو، وہی تو دوسرے کے سینوں میں آگ لگائے گا، جو خود اندر سے ٹھنڈا ہو تو وہ کیا آگ لگائے گا، لگاتا وہی جو پہلے سے خود جل رہا ہو، پہلے سے خود کا جلنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی شاندار حضرت کا ایک شعر ہے، پورے ہی کلام بہت ہی شاندار ہے، تو بس آج جو لوگ ٹھنڈے ہیں، جس پر حضرت والا نے رحمۃ اللہ ارشاد فرمانے ایک شعر یاد آیا حضرت کا کہ دیکھتے ہی انہیں میرا دل گھبرا گیا, دیکھتے ہی انہیں میرا دل گھبرا گیا. واعظان خشک جب نازل ہوئے, واعظان خشک جب نازل ہوئے, دیکھتے ہی ان کو دل میرا گھبرا گیا. واعظان خشک جب نازل ہوئے, کیا مطلب؟ واعظ کہنے والے, بیان کرنے والے, اللہ کی محبت سے ناآشنا, بس کھانا پوری کری, ٹائم پورا کیا, اور پھر اس کے بعد تقویٰ بھی نہیں ہے, مبی تفریح بھی بن رہی ہیں, گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں, تو ڈالر میں پیمنٹ بھی لی جا رہی ہے, ٹھیک ٹھاک. کیا درد اثر ہوگا ایسی آہو فوہا میں, ایسے بیان میں؟ تقویٰ تو ہے نہیں, کیا پھر اثر ہوگا؟ تو حضرت فرماتے تھے رس گلا, جو ہم کہتے ہیں نا رس گلا, گلا رس گلے میں سے اگر رس نکال دو تو خالی گلا ہی گلا رہ جائے گا. وہ تو گلے میں مزہ کب آئے گا؟ جب اس میں رس ہو. تو فرمایا تو اس مولویوں کی صورت اٹھاؤ کہ جو اللہ والے ہوں, جنہوں نے اللہ والیوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں, تو انشاءاللہ تعالی رس گلا جیسا تمہیں مزہ آئے گا. ان کے اندر رس بھی ہوگا اللہ رسول کی محبت کا, عشق کا, تو خود بھی وہ تڑپ رہے ہوں گے اللہ کے عشق میں, اور تمہیں بھی تڑپا کے رکھ دیں گے. تو گلوں کی صورت نہ اپناؤ بلکہ رس گلوں کی اپناؤ. رس کو دیکھو رس ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی وہی باتیں, مطلب کسی کی تحقیر نہیں تھی. حضرت اسلام فرماتے تھے محبت سے کہ اللہ والوں کی صورت میں جاؤ, وہاں سے تمہیں اللہ کی محبت کی چاشنی اور شیرنی ملے گی. اس لیے خالی حضرت نے نہیں فرمایا, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی یہ سینکڑوں سال پہلے فرمایا تھا کہ مدرسوں سے فارغ ہونے والے عالم ہو فوراً ہی نکل کے ممبر رسول پہ جا کے بیان مت شروع کر دیا کرو, بلکہ چند دن کسی اللہ والی کی صورت میں جاؤ, ان کی جوتیاں اٹھاؤ, چند دن اپنے نفس کو مٹاؤ ان کے آگے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیان کرنا, پھر خود بھی اللہ کے عشق میں ہوگا اور پورے عالم کو رلا دو گے. تو مجاہدات کی آپ سے تو گزرے بھی نہیں, ابھی جو کچے کباب ہو کہاں سے مزہ آئے گا لوگوں کو. حضرت نے مثال ایک یہ بھی دی, 12 مسالے ہو شامی کباب میں بہترین ہو, شاندار, اور اس کے بعد فرائی پین میں آپ نے رکھ بھی دیا ہو سب کچھ, تیل وغیرہ ڈال کے, لیکن جو اس کباب کو سب کھائے گا تھوتھو کرے گا کیونکہ کچا کباب ہے. بس ایک کام کرنا ہے کہ نیچے آپ چولہا آن کر دیے, جب وہ آگ جب اس کو لگے گی اس فرائی پین میں, اور جب تیل گرم ہوگا اور پھر جب وہ جلے گا کباب, اب کڑکڑ کرے گا وہ, تو جب اس کی خوشبو ہوئے گی تو سارے لوگ مست ہو جائیں گے, واہ یار ماشاء اللہ کیا خوشبودار کباب ہے. آپ کو اس محلے کی خوشبو جاتی ہے یار, فلاں آنٹی تو بہت ہی شاندار کباب بناتی ہے, تو دور دور خوشبو اڑے گی. وجہ کیا ہے کہ وہ 12 مسالے بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن وہ کچا کباب میں مزہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ مجاہدے کی آپ سے تو گزرا ہی نہیں. تو لاکھ آدمی عالم فاضل بن جائے, حافظ بن جائے, کچھ بھی کر لے, مجاہدات کی آپ سے تو گزرا ہی نہیں, بھٹی سے تو گزرا ہی نہیں جاؤ گے. بھٹی سے اللہ والے گزاریں گے, کبھی ڈانٹیں گے, کبھی محبت کریں گے, کبھی گناہوں پہ نکیر کریں گے, کبھی ناراض ہوں گے, کبھی سر پہ ہاتھ پھیریں گے, کبھی پیار کریں گے, کبھی گلے سے لڑائیں گے, کبھی دھکا بھی دے دیں گے. یہ نفس کو مٹانا ہوتا ہے اللہ کے لیے, پھر اللہ پاک ایسا تمہیں خوشبودار کباب بنائیں گے, پھر جہاں جاؤ گے کہ پورے عالم کو ہلا دو گے, جہاں جاؤ گے ہاتھوں ہاتھ کیے جاؤ گے. حضرت والا کا شعر ہے, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, شیر کی محبت میں ہو کہا جا رہا ہے, بکنے سے مطلب اس تک شیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتا, وہ زندگی اپنی نظر ڈالے آدمی, جب شیر سے بیعت نہیں تو کیا زندگی تھی, اور بیعت کے بعد کیا کیا اللہ نے دنیا بھی اخروی نعمتیں عطا فرمائی. خالی عزت ہی دیکھ لے, اللہ والوں سے تعلق سے پہلے کیا کتنی عزتیں تھیں, اور پھر ان سے تعلق کے بعد کتنی عزتیں اللہ پاک دیتے ہیں, ورنہ تو پورے دیش کا کہاں تک آدمی نظر دوڑائے گا. تو اگر اس موضوع میں فرماتے ہیں جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. انمول جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, کہ پہلے تو وہ اوقات ہی نہیں تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا, لیکن اے میرے مرشد جب سے آپ سے تعلق قائم کیا, بیعت ہوں اور آپ کی دعاؤں توجہات سے اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا, اب جہاں جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں عزتیں ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں, قدردانی ہوتی ہے, لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو کیا کہنے والی بات ہے, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یعنی اب اللہ نے وہ چیز عطا فرما, انمول, مول کہتے ہیں قیمت کو, انمول جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو, اتنا قیمتی بنا دیا. اللہ
تو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے, ہر خون آرزو کا تلا دل تو جب ملا, ہر خون آرزو کا کرتے لاج کو جب میرا عالم تو ہے وہ مظہر جانا دیے ہوئے عالم تو ہے وہ مظہر جانا دیے ہوئے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے کرتا جو اپنی حفاظت گناہ سے گلشن کو بھی ہے آہ بیابان کیے ہوئے گلشن کو بھی ہے آہ بیابان کی
کیا شعر ہے حضرت کا کہ کرتا نہیں حفاظت جو اپنی گناہوں سے گلشن کو بھی ہے اپنے بیابان یعنی بیابان کیے ہوئے یعنی اگر گناہوں سے جو لوگ نہیں بچتے بغیر دنیاوی اسباب ہو پیسہ بھی ہو گاڑی دولت گھر سب کچھ ہو سارے عیش ہو اے سی بھی ہو اور ساری نعمتیں بھی ہوں تو بھی زندگی تباہ ہوگی تو حضرت نے فرمایا اے سی کیا کر لے گا گرمیوں میں کیا کرے گا کھال ٹھنڈی کرے گا نا لیکن جو قلب کے اندر جو آگ لگی ہوگی گناہوں کی نوفت کی وجہ سے اس کی جو گرمی ہوگی وہ ختم نہیں کر سکتا اے سی تم خود کہو گے ایسی کی تیسی حضرت کا جملہ تھا فرماتے تھے کہ اندر قلب میں لگی ہوئی آگ جو گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے جو ڈپریشن شروع ہوتا ہے وہ باہر کے مادی اسباب اس کو نہیں بجھا سکتے وہ تو نور تقوی ہی بجھائے گا وہ آگ جو اندر لگی ہوئی لوگ اس کو مادی اسباب میں گھومتے ہیں تو زندگی اپنی زندگی کو گلستان کو بھی ہے بیابان کیے ہوئے یعنی عیش و عشرت میں بھی اس کو جہنم محسوس ہوگی چین نہیں ملے گا گناہگار آدمی کو تو عادتاً کوئی انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں رہے نہیں تو ڈپریشن کا مرض چلتا رہے گا کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی کبھی یہ پریشانی یہ چلتی رہے گی کہانی موت تک اگر اپنی اصلاح نہیں کرائی تو
جان معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں
یہ سبحان اللہ کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت جامع معرفت اللہ کی پہچان ولایت دوستی کیسے مان لوں کہ اللہ کی ولایت اس کو حاصل ہے رکھتا ہے جو خود کو نمایاں کیے ہوئے نمایاں کیے ہوئے کہ شوباز بندہ اللہ نے قرآن پاک میں شوباز لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ شیخی خور لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو شوباز ہوتے ہیں چھچورے ٹائپ کے اس طرح کے تو نمایاں کر کے رکھنا اپنے آپ کو وہ ایک طرح سے چھچورپن ہوتا ہے تو اگر فرمایا ایسے لوگ صاحب نسبت نہیں ہوتے ہاں اللہ والوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے وہ مٹ کے رہتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کو نمایاں کر دیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے مطلب مراد یہ کہ خود سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی فکر نہ ہو نہ جستجو ہو نہ یہ خواہش ہو نہیں تو ذلت ملے گی ایک حدیث پاک کا خلاصہ نے ارشاد فرمایا نقل ہے کہ انسان کے ہلاک اور برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ کہیں سے گزرے تو لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھا کے بولے یار یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ صاحب جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی نہیں ہے وی آئی پی پسند نہیں کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بہت سے لوگ نا اس چکر میں کوشش کرتے ہیں پوری پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں کہ میں جہاں جاؤں لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں مجھے وی آئی پی سمجھیں تو وہ ذلت ملے گی ایسے لوگ اللہ کے مقبوض ہیں ڈرنا چاہیے مٹ کے رہو اگر تعالیٰ فرماتے تھے اپنے آپ کو تیسرے درجے میں رکھنے کی کوشش کرو اللہ تمہیں پہلے درجے میں لیا تو شکر ادا کرو یعنی اپنی سی جو کوشش ہو وہ تیسرے درجے کی ہو محفل میں کہیں جائے جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ آگے جگہ ہو تو ادب ہی آگے آدمی آ جائے نہیں نا اپنی شان اس طرح سے آدمی نہ بنا کے چلے کہ وی آئی پی کا تاثر لوگوں کو ملے مٹ کے رہو تو پھر اللہ پاک آپ کو عزت دیں پہلے درجے میں لیا تو شکر ادا کریں یہ اللہ والوں کی تعلیمات میں سے ہوتی ہیں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نہیں کائنات بنی ان کا کیا حال تھا کہ کبھی صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو صحابہ کرام پیچھے چلتے تھے فرمایا نہیں غلط بات ہے کچھ آگے آؤ میرے کچھ میرے پیچھے ہو تاکہ میں بیچ میں چلوں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں تاکہ میں نمایاں نہ رہوں مکس اپ ہو کے چلوں پتہ ہی نہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان میں یہ آپ اسلم کی تعلیمات تھیں میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ایک پیر صاحب جا رہے تھے ان کے مریدین تھے, لوگوں کو ڈانٹتے پھر رہتے پیرفا بارہ جگہ چھوڑو پیرفا بارہ جگہ چھوڑو. اب وہ یوں اسٹائل سے تیز تیز چلتے جا رہے ہیں, اب سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں جی پیرفا بارہ یہ کیا جہالت ہے, تم روز رسول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی شان دکھاتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں پیر ہوں. ارے آپ سلم کی غلامی کے صدقے میں تو پیری ملتی ہے ولایت ملتی ہے, تم یہاں کے شان دکھا رہے ہو, شرم آنی چاہیے. مرید بھی ان کو رسول اللہ سے زیادہ اپنے شیخ کا پروٹوکول کر رہے ہیں, رسول اللہ کو بھول گئے. یہ آپ سلم کی پہلی بات تو ایسے لوگ اللہ کے ولی پیر ہو ہی نہیں سکتے سچے کہ جو وہاں پر اپنی شان دکھا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے, اور ان کا عمل ہی سنت کے خلاف ہے. کبھی باقاعدہ کتابوں میں لکھا جب آپ سلم چلا کرتے تھے کبھی کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں ہٹایا کہ رسول اللہ سے زیادہ قیمتی ان سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ کون تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں جگہ چھوڑو, ایسا کہیں نہیں ہوتا تھا کچھ. تو یہ پیر کیا کیا آپ سلم سے بھی زیادہ بڑھ گیا کہ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے جی پیر صاحب آ رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے واقعات میں نے سنے, تو جب یہ اپنے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو ٹرین میں بٹھانے جا رہے تھے تو کہیں جا رہے تھے سفر کے اوپر, تو بنسفل کا جو ذمہ دار تھا بھنگی وہ جھاڑو لگا رہا تھا تو گرد اڑنے لگی, تو خواجہ صاحب دوڑ کے پوچھا اس کو ڈانٹا میرے شیخ آ رہا ہے پیر آ رہا ہے ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ ابھی جھاڑو مت لگاؤ. اب تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ غصے میں آ گیا, خواجہ صاحب کو خوب ڈانٹا, خواجہ صاحب میں آپ کا شیخ ہوں آپ کی محبت سمجھ میں آتی ہے یہ میرا کیوں لحاظ کرے گا, تو یہ تو سوئی پر ہے, یہ کے ایم سی کا ملازم ہے اس کو اپنی ڈیوٹی آپ کرنے دیں نہیں تو آپ گناہگار ہوں گے, اس کو اپنی ڈیوٹی کرنے دیں جھاڑو لگایا لگانے دیں, اور میں کوئی فرعون نہیں ہوں, گرد اگر میرے اوپر لگ رہی ہے تو لگنے دیں, قبر میں جا کے مٹی میں تو ملنا ہے مجھے بھی, اس کو اپنے کام سے کیوں روک رہے ہیں آپ. یہ تھے ہمارے اقابر اولیاء اللہ, یہ حال تھا ان کا, یہ تھا ان کا حال. اللہ کہاں تک بولیں بس کہاں تک بیان کریں, کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت خود کو جو رکھتا ہے نمایاں کیے ہوئے, وہ نمایاں خود کو رکھنا وہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ کی خاص چیز میں نوٹ کرتا تھا, جو بندے والا پھوپ ہاں والے ہوتے نمایاں رکھنے کی کوشش کرتے تھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے حضرت, اور جو بالکل عاجزی فنائیت کا پیکر تھے حضرت ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے محبت کرتے تھے خیال کرتے تھے کہتے تھے چلو آؤ میرے پھر اندر ہوئے, خاص نظر توجہ ان کو حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی, جو مٹے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے خواجہ صاحب نے تھانی صاحب سے بھی شعر میں فرمایا تھا کہ شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا, شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا, پتلا جب شیخ شان جب شیخ گھٹاتا ہے تو رتبے بڑھتے ہیں مقامات بڑھتے ہیں. شیخ نے کبھی کوئی سخت بات بولتی ڈانٹی تو بغیر شان گھٹی ہے, لیکن شان گھٹی نہیں ہے اس کا رتبہ بڑھ گیا. اور اللہ
ہے جو بھی خود کو نمایاں سمجھ لوں پا گیا ہو جام معرفت, کیسے سمجھ لوں پا گیا ہو جام معرفت, رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا, رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا, ہوں اپنے دل میں دفن کو شرما کیے ہوئے.
رکھتا ہے مجھ کو مفت خزانہ یہ قلب کا. اب قلب کا خزانہ کیا ہے بھائی, حضرت والا رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ پرانے دور میں جو لوگ ہوتے تھے وہ خزانہ وغیرہ کہاں دفن کرتے تھے, سونے چاندی ہیرے جواہرات, وہ گرانے ڈھونڈتے تھے جنگلات ڈھونڈتے تھے پہاڑ ڈھونڈتے تھے پھر وہاں کہیں جا کے دفن کرتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دنیاوی خزانہ بھی یاد رکھنا ہمیشہ ویرانوں میں دفن ہوتا ہے دنیاوی خزانہ بھی. تو اسی طرح سے جب تک تم اپنے دل کو حرام خوشیوں سے ویران برباد نہیں کرو گے تو اللہ اس وقت تک اپنے تعلق مالا اپنی ولایت اپنی دوستی کا بھی خزانہ تمہارے قلب میں دفن نہیں کریں گا. ساری بات سن لیں, تو اللہ پاک بھی دیکھتے ہیں کس کا دل ویران ہے کس کا دل تباہ ہے کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے کس کا دل اجاڑ ہے کس نے اپنے دل کو حرام خوشیوں سے کس نے اپنے دل میں آگ لگا دی, اپنی حرام خوشیوں کو جلا کے خاک کر دیا. اللہ اس دل کو منتخب کرتے ہیں اپنی ولایت کے لیے, اپنی دوستی کے لیے, اپنے تعلق مان اللہ کے لیے اور اپنی ولایت کا خزانہ دینے کے لیے. ٹوٹتے ہوئے دل میں اللہ آتا ہے. یہ صوفیوں کا بیان نہیں ہے, صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں خالی. ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے بات ہمیں کہلوائی ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو تمہیں کہاں ملوں گا. اللہ نے اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں, اگر مجھے تمہیں تلاش کرنا ہو کسی کو, اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہو تو میں کہاں ملوں گا. اللہ فرما رہے ہیں تم مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب دیکھنا, میں تمہیں وہاں ملوں گا. ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب اللہ ملتے ہیں. کون سا ٹوٹا ہوا دل, کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے, پرکھ چھوڑتے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس تکلیف سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس کے بعد جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ پاک اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا مسکن بناتے ہیں, اپنی محبت کے لیے, اپنی ولایت کے لیے, اپنی دوستی کے لیے. بارہ چودہ سال کی عمر کا مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا, تیرہ چودہ سال عمر کی. اب پتا تھا نہیں شعر بن گیا, اس کی تشریح نہیں پتا تھی. تشریح حضرت تعالیٰ کی صحبت سے حدیث شریف کی سے پتا چلی, جواب ملا. سوال میرا تھا شعر کی شکل میں, لیکن آپ اسلم کی حدیث شریف میں اس کا جواب دیا ہے اس سوال کا. شعر یہ تھا کہ دل کے بازار میں لگائی ہے دکان ہم نے بھی, دل کے بازار میں لگائی ہے دکان ہم نے بھی, کہ دلوں کے بازار لگے ہیں, سب نے اپنے اپنے دل رکھے ہیں, بہترین آلہ اور بڑھیا, ہم نے بھی اپنے دل کی دکان لگا لی کہ ہمارا بھی شاید کوئی دل خرید لے. تو یہ ہے شعر, دل کے بازار میں لگائی ہے دکان ہم نے بھی, اب دیکھتے ہیں ٹوٹے دل کا کون خریدار ہوگا. اب دیکھتے ہیں ٹوٹے دل کا کون خریدار ہوگا, کہ مارکیٹ میں ساری دکانوں کے میں تو سب نے شاندار بہترین بڑھیا جڑے ہوئے سابو دل رکھے ہیں, اور ہم اپنا دل لے کے بیٹھے ہوئے تو ٹوٹا ہوا ہے, تو ٹوٹی ہوئی چیز کون خریدے گا بھائی؟ ٹوٹی ہوئی چیز کو خریدتا ہے؟ ہم فرنیچر لینے جاتے ہیں, بولے جی صوفہ سیٹ ٹوٹا ہوا ہے, آپ کہیں گے بھائی اپنے پاس رکھ. آپ کراکری لے جائیں کہ یار آپ لے جائیں سستی دوں گا ٹوٹی ہوئی آدھی, آپ کہیں گے اپنے پاس رکھو, ہمیں تو ثابوت چاہیے. تو ہر چیز ثابوت صحیح سالم چاہیے تو ہم اٹھاتے ہیں. تو اس میں بھی شعر میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو بیوقوف ہیں, ہم نے تو ٹوٹا ہوا دل رکھا ہے, آپ کون خریدے گا ٹوٹے ہوئے دل کو؟ لیکن آپ سلم فرما رہے ہیں, اس وقت حدیث شعر نہیں پتا تھی مجھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب 14 سال پہلے دے دیا, اگر ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار اللہ ہوتا ہے وہ خریدے گا تمہارا دل. لیکن کون سا دل؟ یعنی کہ معشوق ناراض ہو گئی تو دل ٹوٹ گیا, اس دل پہ تو ہزاروں لعنتیں برستی ہیں, مل نہیں رہی, رو رہے ہیں, دل ٹوٹ گیا جی, اس نے شادی سے انکار کر دیا, مر رہے ہیں, ہے نا؟ یہ نہیں ہے دل ٹوٹا ہوا, یہ تو لعنتی دل ہے نا. تو دل ٹوٹا ہوا گناہ سے بچنے میں جب دل کے پرکھ ہوتے ہیں, جب وہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ پاک اپنا خون, اپنی تعلق ماللہ کا خزانہ اس دل کو عطا فرماتے ہیں اور دفن کرتے ہیں اپنی دوستی کو دل میں, اور رکھتا ہے مست خزانہ مجھ کو کرتا ہوں. رکھ مست کیا مطلب؟ جب یہ اللہ خزانہ رکھ دیتے ہیں تو پھر مست رہتا ہوں میں, میں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں. وہ کیا وہ سرور مستی آتی ہے, اس کو لفظوں سے آدمی بتا ہی نہیں سکتا, جب اللہ اپنے تعلق ماللہ کا خزانہ مجھے جب اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں تو یہ حالت ہو جاتی ہے. رکھتا ہے مست مجھ کو خزانہ ہے قلب کا, ہوں اپنے دل میں کچھ دفن ارما کیے ہوئے. یہ خزانہ ایسی اللہ نے دفن نہیں کیا جس سے مست رہتا ہوں, بلکہ پہلے اپنے کچھ ارمانوں کو, گناہوں کی حرام لذتوں کو میں نے دفن کیا پہلے ان کو, اس کے بعد اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا.
مجھ کو مست خزانا یہ قلب کا رکھتا ہے, مجھ کو مست خزانا یہ قلب کا, ہوں اپنے دل میں دفن کو چرما ہوئے, ہوں اپنے دل میں دفن کو چرما کیے ہوئے. حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے پیر سے, حالت بدل گئی ہے یہ مرشد پیدا تھے, ورنہ
حالت بدل گئی ہے, تھوڑا سا بیان لمبا ہو رہا ہے, کیا کریں؟ جب وہیں سے دروازہ جب کھلا ہوا مستقل تو کیا کریں, ہم کیسے بند کر دیں دروازے کو؟ حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے, ورنہ تھے رند, رند کہتے ہیں شرابیوں کو, شراب پینے والے کو. دو شرابوں کا ذکر ہے, یا تو بعض شرابی بھی ہوتے ہیں رند, اور یہاں مراد ہے گناہوں کی شراب پینے والے جو عادت میں حرام کاموں میں رہتے ہیں. حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے, ورنہ پہلے تھے رند, زندگی ویران کی ہوئے کہ برباد زندگی تھی. شیخ سے تعلق سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا تقوا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے, پہچان کیا ہے, معرفت کیا ہے, خوف خدا کیا, بس ایک زندگی تھی بگڑی ہوئی نیچے لفنگے والی زندگی, جن کو اپنی مرضی کے خود ہی انسان اپنی ریاست کا خود ہی بادشاہ اپنا خدا بنا ہوا تھا, نفس کی اتباع ہوتی تھی, بس جب جو نفس نے اور شیطان نے کہہ دیا اس کی اتباع شروع کر دی, آزاد زندگی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ کسی اللہ والے سے جب کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے, کہ بس ان کی دعائیں توجہات برکت کی وجہ سے ایسی حالت بدل گئی کہ بس اب سارے گناہ چھوڑ دیے, تقوی نصیب ہو گیا. اب اسی چیز کو حضرت نے دوسرے شعر میں بھی فرمایا تھا, ایک دوسری جگہ کے فیض مرشد سے ہوئے رند بھی اب شیخ حرم, فیض مرشد سے رند بھی ہوئے اب شیخ حرم, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا. کہ فیض مرشد سے رند شرابی یعنی گناہگار فاسق فاجر بد کردار ہوئے شیخ حرم, کہ خالی تقوی ان کو نصیب نہیں ہوا بلکہ شیخ حرم کے داعی اللہ کا کام کرنے لگے, بدکاریاں چھوڑی, گناہ چھوڑے, پھر شیخ نے خلافت بھی دے دی, پھر شیخ المشائخ بن گئے, پھر قطب بن گئے, ابدال بن گئے, غوث تک پہنچ گئے, پھر اس کے بعد ہوا کیا, شیخ الحرم بن گئے. اب ان کی نسبت سے, ان کی دعاؤں پہ توجہات سے لوگ ولی اللہ بن رہے ہیں, شیخ حرم بن گئے, یعنی اللہ کی حرم کی حدود میں داخل کر رہے ہیں, تعلق ماللہ لوگوں کا پیدا کر رہے ہیں محمد تعالیٰ. تو کہاں سے کہاں پہنچے, شیخ کی برکت سے, شیخ کی جو کرامات سے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہوا, کیا ہوتے فیض مرشد سے رند بھی ہوئے شیخ حرم, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا, ورنہ پہلے ہم کیا تھے, تیری رحمت ہے اللہ, ہم تو کانٹے تھے, گندے تھے, فاسق فاجر گناہگار تھے, لیکن تیرے پیاروں کی برکت سے تو نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا, ورنہ پہلے خار تھے, کانٹے تھے, چپتے تھے, لوگ پسند نہیں کرتے تھے, کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا, ورنہ تھے خار, ورنہ تھے کیا تھا, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستہ ہونا. پھر ہوا کیا کہ اللہ نے پھر ان خاروں کو, ہم جیسے کانٹوں کو اللہ نے گلستہ بنا دیا, پھول بنا دیا, پھول اب ہم خوشبو ہے ہمارے پاس سے نکلتی ہے, کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دی. تو کرنے والی بات اللہ کی ہوتی ہے, لیکن ہم اس احسان کو کیسے بھول جائیں, اس وسیلے کو کیسے بھول جائیں, اس مرشد کو کیسے بھول جائیں جس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم جیسے کانٹوں کو گلستان بنا دیا, پھول بن جاتی ہے, پھول بنا دیا. صحیح ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اور جو اپنے شیخ کا جتنا ممنون رہتا ہے اتنی زیادہ اس پر دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچتا ہے وہ, اور دنیا میں بھی اللہ اس کو بہت مزے سے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر کرم فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو مطلب پرست خود غرض ہوتے ہیں, بدتمیز ٹائپ کے ہوتے ہیں, کام نکال کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں, ہمیشہ محروم رہیں گے, کبھی ان کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, حتیٰ کہ کسی اللہ والے کو کوئی خلیفہ اگر اپنے دوران بیان اپنے شیخ کا نام نہیں لے گا تو اس کے سلسلے میں برکت نہیں رہے گی, اس کے مریدین اسے محبت نہیں کریں گے. جو بار بار اپنے یہ بیانات میں کہتا رہے گا کہ میرے مرشد فلاں فلاں نام لیتا رہے گا, چاہے شیخ حیات ہو یا اللہ کو پیار ہو چکی ہوں, اللہ تو دیکھ رہا ہے کتنا پاور ہے, بس اللہ سارے شیخ کے منصوبات چرا چرا کے بولے جا رہا ہے اور سو لوگوں کو یہ کر رہا ہے سارے میرے منصوبات ہے, واہ واہ لوگ ہو رہی ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, ہر وقت تو آدمی شیخ کا نام نہیں لے سکتا, لیکن بیچ میں دو تین دفعہ تو شیخ کا نام لو تاکہ پتا چلے تم کس کھیت کی مولی ہو. یہ تو تکبر ہے, یہ تو تکبر ہے, بتا ہی نہیں ہو تم کس کھیت سے تمہارا تعلق ہے. کوئی بھی مولی ہوتی ہے اس کا وہ کھیت ہوتا ہے, کھیت کا نام نہیں لے رہی مولی, لگی پڑی ہے تو اس کی پذیرائی نہیں ہوگی, اس کی ذلت ملے گی اس مولی کو. حضرت فرماتے تھے باقاعدہ یہ کہنا چاہیے, حضرت نے الفاظ تک بتایا کہ میں کچھ نہیں تھا, جو آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, جو لوگوں کو تقویٰ نصیب ہو رہا ہے, یہ سب بفضل تعالیٰ میرے شیخ کی دعائیں توجہات برکات ہیں جو میرے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, میں کچھ نہ تھا نہ ہوں. حضرت ادب سکھایا یہ, جس میں تکبر نہیں ہے. جو لوگ ایسی ٹوپی ڈراموں کے ساتھ رہتے ہیں نا مشاہ کے پاس, ایک کے بعد ایک پریشانی رہتی ہے ان پہ, کبھی بیٹے کے ساتھ کچھ ہو جائے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا, کبھی بیوی کے ساتھ,
पंचायत रहेगी उनके साथ, अरे सही तरह मोहब्बत से मिलो, तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहा है शेख, दुनिया का कुत्ता थोड़ी है तुम्हारा शेख, तुमसे दिल साफ करके मोहब्बत से नहीं मिला जाता, उसमें भी वो खर्चा हो रहा है तुम्हारा, शेख सब देख रहा होता है, अल्लाह दिखा रहे होते हैं। बंदा मोमिन की खिलाफत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता, बोलेगा नहीं शेख, और पता भी होता है बाज लोगों का हमारा शेख जो है वो बाकरामत है, फिर भी उसके साथ जो है वो टोचेबाजी चलती रहती है, क्या हो गई तो अच्छी बात थोड़ी है। शेख मुखलिस है, वो तो अपनी औलाद की तरह चाह रहा है, आपके तहज्जुद में उठ के रो रहे और आपकी गर्दन में से रोड़ी ही निकल रही, क्या होगा फिर ऐसे। बहरहाल
हालत बदल गई है ये मुर्शिद के फैज से, वरना फिर इंद जिंदगी बिना पिए हुए, वरना फिर इंद जिंदगी बिना हुए, होता है तेरा मालिक के जल्द से, होता है तेरा मालिक के जल्द से, चलते मगर है जल्द को पिन्हा किए हुए,
होता है ये रास्ता मालिक के जस्ट से। जस्ट के ऊपर बयान आप पूछ चुके हैं, अल्लाह ने पुराने वक्त फरमाया मैं जिसको चाहे जस्ट को लेता हूँ, लेकिन इसमें मेरे अगले शेर में फरमा रहे हैं लेकिन ये करते हैं जस्ट को बिना किए हुए, छुपा के चुपके चुपके अल्लाह जस्ट करते हैं, उसकी वजह की अगर एकदम से अल्लाह पाक किसी को जस्ट कर ले तो मौत वाफे हो जाए, ये राज होता है थोड़ा थोड़ा करके, और दो दो एक एक महीने दो दो चार चार महीने के बाद देखना चाहिए बंदे में बड़ी बेहतरी आ जाती है। अगर फरमाते थे कोई बच्चा पैदा हुआ हो और रोज इंजीटेक्स नापना शुरू कर दे, यार बड़ा ही नहीं रहा मैं रोज इसको नापता हूँ, लोगों ये वही का वही रखा हुआ है एक फिट का, तो भाई अगर उसका हाइट आपको नापनी है बेवकूफ आदमी तो रोज थोड़ी नापोगे, कम से कम छह महीने बाद बच्चे को नापो तो खुश हो यार माशाल्लाह इतना ही बढ़ गया। तो अगर अपना तकवा देखना है तो ये दूरी यार दो मजलिस सुबह गेहूँ लेकिन अभी तक तकवा नहीं आ रहा, अरे भाई जरा आना जाना रखो जरा पाबंदी के साथ उसूल आदाब के साथ, फिर चार महीने के बाद या तीन महीने के बाद देखना अपनी कलवी कैफियत इंशाल्लाह ताला तुम्हें फर्क महसूस हो जाएगा, है ना। करते हैं जब जब को वो मगर बिना कि छुपा के चुपके चुपके प्यार प्यार से, बंदे को पता भी नहीं चलता और वो उसमें तदरीजन तब्दीली आती रहती है।
मालिक के जल्द से, होता है तेरा मालिक के जल्द से, करते मगर है जल्द को पिन्हा किए हुए, करते मगर है जल्द को पिन्हा अकबर को क्या हुआ है के आलम में हर तरफ, फिरता है अपना चाक गरेबां किए हुए।
इसमें हजरत वाला रहमतुल्लाह आशिक अल्लाह के आशिकों की एक पहचान बता रहे हैं, अख्तर को क्या हुआ है कि आलम में पूरी दुनिया में फिरता है अपना चाक गरेबान की। चाक गरेबान कब होता है, जब इंसान दिल पे चोट खाता है, मोहब्बत हो जाती है, इश्क तारी हो जाता है या कुछ दीवानगी उसके ऊपर तारी हो जाती है। अब वो चाहे दीवानगी इसकी मिजाजी में किसी عورت کو لے کے تاری ہوئی ہو، اللہ کی محبت میں ہوئی ہو، باغ مجھو بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاک گریبان پھرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں، آتش عشق مولا کی ایک بھٹی ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ان کو کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، کیا ان کو ہوش نہیں رہتا، باغ مجھو کا ایسا حال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مجنو دوسری طرف عشق مجازی کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو مجنو بھی ایسی اس کی بری حالت ہوتی ہے، اس کو نہ کپڑوں کا ہوش نہ بالوں کا ہوش، تو جو دیوانگی جو ہوتی ہے وہ آدمی کا چاک گریبان کر دیتی ہے، اس کو اپنے وجود کا احساس بھی نہیں ہوتا، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیا کپڑے پہنے ہوئے، کیا ہے۔ تو حضرت ایک کیفیت پیدا کر رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے جو عاشقین ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ اللہ کے عشق میں اتنا مستغرق رہتے ہیں اور ان کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، بس یہ فکر ہوتی ہے میں کسی طرح اللہ کے محبت کی بھٹی جو جل رہی ہے میرے سینے میں لوگوں میں منتقل کر دوں۔ اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریبا کی ہوئے، بس یہی غم یہی فکر صبح شام رہتا ہے کہ سارے لوگ اللہ والے بن جائیں اور ان کو تقوی نصیب ہو جائے۔
اپنا چاک گریبا کیے ہوئے اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، اختر کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، آخر میں ویت والا فرما دے جو بھی یہ پانچ امال کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی ولایت اس کو نصیب ہوگی۔ تو قرآن پاک پانچ امال ہیں، پہلے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بدعا دی ان لوگوں کو جو داڑھیوں کو منڈاتے تھے اور بڑی بڑی اونچے رکھتے تھے، نمبر تین ٹخنوں کو کھول کے رکھیں، مردوں کی نہیں، دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنوں کو بالکل کھول کے رکھیں، اور چوتھا عمل نظروں کی حفاظت کریں تمام نامحرم خواتین سے، پانچواں جو عمل ہے دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے، اور ان پانچوں عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو تو وہاں اپنا تعلق قائم کرنے، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے سارے اعمال پر پانچوں اعمال پر توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا رب کریم یا حم الرحمین، یا اللہ جو دل بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے، جانا ہمارا کوئی عمل تیری شان ہے شان نہیں، اپنی رحمت سے اللہ پاک قبول فرما لے، اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، ہم سب کو اپنا سچا عاشق بنا لے، عاشق مولا بنا دے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اسلام دشمنوں کو اللہ ہلاک کر دے، تباہ برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی، ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومن مومنات کی، کل جنات کی، میرے ساس سسر کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔